السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 244. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پیچھے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات پڑھتے آ رہے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے تقریباً 10 آیتوں کو مثالوں کے ذریعے بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شرک سے، ہر اس الزام سے جو جھوٹا ہے اس سے پاک ہے جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ انجام دیتے ہیں. اور پیچھے ہم نے سورہ فرقان کی آیت پڑھی تھی، سورہ فرقان میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بندے کو بندہ کہا گیا، یعنی ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رب ہے. اور نبی جو آیت انہوں نے بتائی تھی سورہ مومنون کی آیت نمبر 91-92، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لا ذهب کل الہ بما خلق ولا على بعضهم الا بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعال عما یشرکون. اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، تب لے جاتا ہر معبود اس کو جو اس نے پیدا کیا ہوتا، اور ضرور ان کا ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اس سے جو بیان کرتے ہیں، وہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کو، بس وہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پر اس بات کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے یا اس کا کوئی بیٹا ہے، اور یہیں سے یہود و نصارہ کا جو عقیدہ ہے وہ رد ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہ کی نفی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے اس کی نفی فرما رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا یا کوئی اولاد بھی نہیں ہے. جب اس نے کسی کو اولاد بنانے کی نفی کر دی تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ کوئی اور قسم کا شرک بھی ہو ہی نہیں سکتا. جب اولاد ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آگے اس کی نسل ہو سکتی ہے؟ اور بیٹا یا اولاد کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں، جن کو اپنے بڑھاپے کے سہارے کی فکر ہوتی ہے یا کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مالک الملک ہے، ہم سب کا خالق ہے، اسے کسی کی کیوں حاجت ہوگی، کسی کی مدد کی کیوں ضرورت ہوگی؟ تو لہٰذا اس کے لیے بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ مشرکین نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا تھا. دوسری بات میں یہ بتائی جا رہی کہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ لے جاتا اپنی مخلوق کو، یعنی جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہوتا تو وہ اس کو لے جاتا، یا اس کے مخلوق کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا. اور پھر اس وجہ سے دونوں، یعنی اگر مزید الہ ہوتے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو العزیز ہے، زبردست اور غالب آنے والا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی شاہ ہوتے تو وہ تو سب ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ تنہا ہے، واحد ہے، احد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو اگر کوئی اور الہ ہوتے تو پھر ان کا اپنا اپنا ایک خاص ملک ہوتا، یا پھر وہ اس میں منفرد ہوتا، پھر ایک کہتا کہ میری مخلوق ہے، دوسرا کہتا ہے میری مخلوق، اور کھینچا تانی شروع ہو جاتی. لہٰذا یہ بات بھی رد ہے، یعنی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اگر کوئی اور الہ ہوتے تو ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے، یا ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتے، یا غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور کوئی نہ کوئی ایک عاجز آ جاتا. لہٰذا یہ بھی صحیح نہ ہوتا، اس لیے کہ الہ عاجز نہیں ہوتا. دوسری صورت یہ ہوتی کہ ان میں سے ایک دوسرے پر غالب آ جاتا، پھر غالب آنے والا الہ قرار پاتا، تو پھر کسی ایک کو، ظاہر سی بات ہے، یعنی کوئی ایک ڈیفیٹ ہو جاتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پوری کائنات کا نظام چلانے پر تنہا قادر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو نظام، سبحان اللہ، کبھی آپ غور کریے گا، واقعی میں بہت اس سے خشیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ غور کریے، کیونکہ آج کل میڈیا کی وجہ سے اور جو بھی ہے، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے ہم کو اسپیس کی چیزیں دیکھنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے. جب ہم یہ گیلیکسی سسٹمز اور یہ سارے سسٹمز دیکھتے ہیں جو خلا میں تیر رہے ہیں، سارے کئی گیلیکسیز ہیں، اور پھر یہ گیلیکسیز میں سے اندر جو ان کے جو اپنے اپنے مدار پر، جیسے اگر ہم دنیا کا ہی معاملہ دیکھیں تو دنیا اور اس کے جتنے بھی اور پلانٹ ہیں ساتھ میں، چاند، سورج اور اس کے علاوہ مارس وغیرہ، کتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں سب، اور کتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ، ہزارہ سال سے دنیا بنی ہے اور یہ نظام اسی طرح جاری اور ساری ہے، اور ابھی تو ہمارے ادراک میں کوئی چیزیں آئی بھی نہیں، جو بلیک ہولز ہیں، جو ہم جانتے بھی نہیں کہ وہاں کیا ہے. صرف یعنی تمام سائنسدان قاصر ہیں اس بات سے کہ وہ پتہ ہی نہیں لگا سکے ان بلیک ہولز میں کیا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، ان کی دوربینیں بھی بیکار ہو گئی ہیں وہاں جانے سے، پہنچنے سے. تو اور ایسے کئی گیلیکسی سسٹمز ہیں، سبحان اللہ، یعنی آسمان کے نیچے کائنات میں، اور یہ سب تیزی سے گردش کر رہے ہیں، اور سال ہر سال سے کر رہے ہیں. لیکن آپ بتائیے کہ آج تک کبھی کوئی ٹکرایا کسی سے؟ کیسا جو اللہ تعالیٰ اللہ کل شے قدیر و ہر چیز پر قادر ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا قدر اللہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ, اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقرر مدار پر رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کسی سے ٹکرا نہیں سکتا. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ نہ دن رات پر چھا سکتے نہ رات دن پر چھا سکتی ہے, صرف ایک اندازے کے مطابق سب اپنی اپنی جگہ فلک میں تیر رہے ہیں. سورج اور چاند کوئی ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتا, سب پیچھے آ رہے ہیں ایک دوسرے کے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, جب قیامت قائم ہوگی, تبھی یہ سب ہوگا, اور یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. کبھی غور کریں کائنات پر کہ یہ اتنا جو نظام چل رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق چل رہا ہے الحمدللہ, اور وہ اندازہ بھی کیسا ہے, کتنا پرفیکٹ ہے کہ ایک لمحہ کو ادھر سے ادھر تاخیر نہیں ہوتی. دن اور رات برابر ہزار ہر سال سے اسی طرح سے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. تو یہ سب ایک اکیلے اللہ ہی کا کام ہے, کوئی اس کا شریک اس میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شریک ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب اندازہ بگڑ جاتا, کبھی کوئی اس کے بھروسے ہو جاتا, کبھی کوئی اس کے بھروسے ہو جاتا. تو یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے, یکتا ہے, احد ہے, صمد ہے, کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے, نہ فرشتے اور نہ ہی کوئی اور چیز. تو جیسے مثالیں دی جاتی ہیں کہ جب ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی مدبر سے اس کا صدور ہوا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کائنات انتشار کا شکار ہو جاتی. جیسے مثلاً ایک الہ کہتا کہ اچھا میں تو آج سورج کو مغرب کی طرف سے نکالنا چاہتا ہوں, دوسرا کہتے کہ نہیں اسے مشرق سے نکالنا ہے. ظاہر ہے کہ دونوں کے ارادوں کا متفق ہونا یہ بڑا بعید ہوتا, دور کی بات ہے, اور ہر کوئی اپنی رائے دوسرے پر تھوپنا چاہتا. لیکن سورج ہمیشہ, ہم جانتے ہیں جہاں سے طلوع ہونا ہے اس کو وہیں سے نکلتا ہے, کبھی دن دیر سے نہیں نکلا. ایسا نہیں ہوا کہ کبھی دیر سے سورج نکلا ہو یا سورج ڈوبنے سے روک دیا گیا ہو یا پہلے طلوع ہو گیا ہو. الحمدللہ یعنی ایک پوری کائنات میں ایک وحدت اور تناسب نظر آتے ہیں, ایکوریٹ ہر چیز اپنے حساب سے چل رہی ہے, ذرا سی ادھر ادھر نہیں ہوتی. ذرا سی بھی ادھر ادھر ہوں گی تو آپ سوچیں کتنی زور سے ٹکرائیں گے ساری چیزیں, کیونکہ تیر رہے ہیں اور بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں ساری چیزیں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک تنہا خالق اور مالک کا نظام ہے, وہ اللہ جل جلالہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل کے ساتھ اس بات کو واضح فرما دیا کہ ایک سے زیادہ الہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی ہے کہ کیا ان کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا اور ہر ایک کا اپنی اپنی مخلوق کے ساتھ منفرد ہونا ممکن نہیں ہے. یعنی اگر ایسا ممکن ہوتا اور واقعی ایسا ہو بھی جاتا تو اس سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا, اور ان کا کسی ایک بات پر متفق ہونا صرف اس بات کا نتیجہ ہوتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے. اس صورت میں بھی وہ ربوبیت کے قابل نہ رہتے, یعنی اس کے اندر پھر سمجھے وہ رب ہونے کی خاصیت ہی نہیں ہے اگر وہ دب جا رہے ہیں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون, یعنی اللہ اس چیز سے منزہ ہے جس کے ساتھ ملحدین اور مشرکین اس کا وصف بیان کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہیں. عالم الغیب والشہادہ, غیب وہ ہر چیز ہوتی ہے جو لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہو, اور شہادت وہ جو لوگوں کے سامنے ہو, ان کی آنکھوں کے سامنے مشاہدے میں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چاہے وہ پوشیدہ ہو یا چاہے ظاہر چیز ہو, وہ سب کا جاننے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. فتعالی اما یشرکون, یعنی وہ ان بتوں سے برتر اور منزہ ہے جنہیں مشرکین نے اللہ کے ساتھ معبود بنا رکھا ہے. ان آیت میں دو صفات کی نفی ہو رہی ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا اولاد سے منزہ ہونا یعنی پاک ہونا, اور الوہیت میں شریک سے منزہ ہونا یعنی کوئی اس کے ساتھ شریک ہے اس سے بھی پاک ہونا. اور یہ نفی اس کے کمال غنی اور کمال ربوبیت اور الوہیت کی وجہ سے, یعنی اگر ہم کوئی چیز کی نفی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایکچولی کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اس کی ربوبیت اور اس کے کمال کی وجہ سے کر رہے ہیں, ہے نا؟ یعنی اگر نفی کر بھی رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں آپ بتائیے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کمال کو بیان کر سکیں, اس کے وصف کو بیان کر سکیں. اور گیارہویں آیت ہے, فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بنانے سے بھی یا بتانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے. مثلا یہ کہنا کہ اللہ کی مثال یہ ہے یا عبارت میں کسی کو اس کا شریک بنانا, تو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بے مثل ہے, اس کی کوئی مثال نہیں, اور اس نے یہ بات تمہیں بتائی بھی ہے, لیس کمثل شیء, اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے, ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. ہل تعلم لہ سمیا, کہ آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور ایسی بہت ساری آیت ہم کو ملتی ہیں. تو ہمارے جو علم کی کمی ہے اس کی دلیل یہی ہے کہ کسی کو یہ تک علم نہیں ہے کہ اسے آئندہ دن کیا کرنا ہے. سبحان اللہ, ہم یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے یا اگلے ہفتے کیا ہونے والا ہے. ہماری پلاننگ کتنی لانگ ٹرم ہوتی ہے اور ہم اگلے سال کے بھی منصوبے بنا لیتے ہیں, لیکن اگلے لمحے یا اگلے پل کیا ہونے والا ہے اس کی ہمیں خبر نہیں ہوتی. ابھی حال ہی میں کسی کا انتقال ہوا ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی. تو کہا جاتا ہے کہ وہ خاتون جو کہ اس مسجد کا انتظام سنبھالتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ایسے بھی ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے وہ اپنی سروس دیتی تھیں اس مسجد کو، تو ایک ہفتے پہلے ہی انہوں نے خود وہاں مغسلہ معطر، جس کو کہتے ہیں کہ میت کے غسل اور کفن دفن کے لیے مسجد میں جو انتظام ہوتا ہے، جیسے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، تو یہاں پر مسجدوں میں ہی غسل دیا جاتا ہے اور وہیں کفن پہنایا جاتا ہے، اور ویسٹرن کنٹریز میں کیونکہ ہر ایک کے گھر میں اتنی بڑی جگہ نہیں ہوتی ہے، اتنی سہولت نہیں ہوتی، تو بہرحال وہ خاتون نے خود اپنے ہاتھوں سے پورا موت کا جتنا بھی موت کے بعد جو اسٹیجز ہوتے ہیں اس کے لیے غسل دینا، اس کے لیے اسٹریچر جو بیڈ ہوتا ہے، وہ سب کا انتظام کیا۔ وہی نہیں جانتی تھی کہ اگلے ہفتے انہی کی موت ہوگی اور سب سے پہلی ڈیڈ باڈی انہی کی ہوگی جس کو وہاں غسل دیا جائے۔ سوچے ذرا انسان کتنا لا علم ہے اپنی ذات سے، کتنا بے خبر ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، وہ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اس کو اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ انسان تو اتنا بے بس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، تمہیں تو یہ تک خبر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اگلے پل یا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کمائے گا، سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ اور یہ کہ انسان اس روح کی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہے جو اس کے پہلوؤں میں موجود ہے، جو ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے جسم میں روح جو موجود ہے، جو روح کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، ہم کو تو اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور واقعی میں روح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا زیادہ، ہمیں معلومات ہی نہیں دی گئی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے شریک مت بناؤ اور تم جانتے ہو۔ نہیں، ہم یہ بھی ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اوپر کرے کہ لَا تَعْلَمُونَ، تو کیسے تطبیق دے سکتے ہیں، کیسے اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی آیت میں لوگوں کے لیے علم کی نفی ہے اور دوسرے میں اس کا ثبوت ہے۔ اب دیکھیے کہ جو سیکنڈ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے مخاطب ہے جو کہ عبادت اور الوہیت میں اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی مشرکین مکہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بتوں کو اپنا سفارشی قرار دیتے تھے اصل میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اچھی طرح جانتے کہ جب بھی بارش برستی تو طوفان آتا، بڑی مصیبت آتی، وہ کس کو پکارتے تھے؟ ہمیشہ جب سمندر میں کشتیاں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں مثال دی ہے کہ جب بھی کشتی سمندر میں طوفان سے گھر جاتی تو وہ ہمیشہ کس کو پکارتے تھے؟ کہ اپنے بتوں کو، جس کو وہ مانتے تھے لات عزا اور پتہ نہیں کیا کیا تھے منات، اللہ کو پکارتے تھے۔ کسی صحابی کی مثال ہے آپ کے پاس یاد ہے؟ کون صحابی کا نام جو اسی بنا پر لوٹ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے بچا لیا تو جا کر ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کر لوں گا، اتنے سال سے وہ یہی تو کہتے آ رہے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کون سے صحابی تھے؟ اکرمہ بن ابی جہل تھے، ابو جہل کے بیٹے، ہر جنگ میں رسول اکرم کے خلاف فتح مکہ تک رہے، اور فتح مکہ کے موقع پر جیسے ان کو لگا کہ مکہ فتح ہو گیا تو ڈر سے وہاں سے بھاگ نکلے اور کشتی وہاں سوار تھی، کشتی میں بیٹھ گئے، اتفاق سے کشتی سمندر میں طوفان میں گر گئی۔ اور ادھر ان کی بیوی نے رسول اکرم سے ان کے لیے پناہ مانگ لی، کہ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی اور اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے لیے پناہ چاہتی ہوں، یعنی آپ ان کو پناہ دے دیں۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو جان کی امان دی گئی۔ سوچے ذرا، دشمن اسلام کا بیٹا، لیکن رسول اکرم نے ان کو بھی پناہ دے دی، یعنی جان کی امان دے دی۔ اور وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی اپنے شوہر کو، لیکن ان کا کہیں پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ سمندر کے لیے روانہ ہو چکے تھے کشتی میں بیٹھ کے۔ جب کشتی طوفان میں گر گئی تو سارے لوگ اللہ کو ہی پکارنے لگے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر، تو کہا کہ یہی تو وہ بات ہے جو محمد اتنے سالوں سے ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم ہے کہ ان سے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مجھے اگر طوفان سے نجات ملتی ہے، یہ کشتی واپس پہنچتی ہے، یہ جہاز واپس پہنچتا ہے مکہ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لوں گا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دی، اس کے بعد وہ جنگ میں شامل ہوئے اور شہادت کا درجہ پایا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو مشرکین مکہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور وہ جانتے تھے اچھی طرح۔ تو یہاں پر جو تعلمون کا ذکر ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو، تو وہ جانتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہے پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی ہے مصیبت میں مدد کرنے والا، مصیبت کو دور کرنے والا، لیکن وہ ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا سفارشی قرار دیتے تھے، اس معنی میں وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی آج کے جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو قبروں پر جا کر پوچھتے ہیں، ولیوں کی پوجا کرتے ہیں اور پتہ نہیں رسولوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے بہتر ایمان تھا مشرکین مکہ کا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے تھے، ہر چیز کا اصل کنٹرول والا مانتے تھے، کہ ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن وہ شریک ٹھہراتے تھے، کن معنوں میں؟ سفارشی بنا کر، کہ یہ سفارشی بن کر ہماری گلوخلاصی کروا دیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک اور واقعہ، کس نے دعا کی تھی اللہ سے کعبۃ اللہ کو پکڑ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ بکریاں مرغیاں میری ہیں، ان کا میں مالک ہوں، ان کی حفاظت میں کر لوں گا، اے اللہ تعالیٰ یہ گھر تیرا ہے تو اس کی حفاظت فرما. کون تھا وہ؟ عبد المطلب تھے، رسول اکرم کے دادا. انہوں نے دعا کی تھی خلاف کعبہ کو پکڑ کر کہ اے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اتنی بڑی آرمی تھی اور یہ تو مکہ میں چند گنے چنے لوگ تھے، یہ ہر کوئی اس میں سپاہی بھی نہیں جنگ میں لڑنے والا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، اور وہ اپنی مرغیوں اور بکریوں کو، مکہ والے سارے لوگ ایک طرف ہٹ گئے تھے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. تو اس وقت انہوں نے کس سے مانگا، کس سے التجا کی، کس کو پکارا؟ اور کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے، کہ انہوں نے اللہ کا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی وہ اللہ کے لفظ کو جانتے تھے. کیونکہ عبداللہ، کتنے نام تھے عبداللہ، ہے نا، خود رسول اکرم کے والد کا نام عبداللہ تھا، یعنی وہ اللہ کا بندہ ہی کہتے تھے بندوں کو، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، سفارشی سمجھتے تھے. تو عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے کہ تم جانتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک اکیلا اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ پھر بھی شریک ٹھہراتے ہیں. اور جو لا تعلمون ہے، اس میں کیا ہے کہ جو علم ہے، جو علم غیب ہے، وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو. رسول کو بھی اتنا ہی علم دیا جاتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہاں، رسول ہم عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم الیقین ہوتا ہے، ان کے پاس وحی آتی ہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ مشاہدہ کرایا جاتا ہے. تو رسول عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہوتا ہے، اور وہ غیب کا علم نہیں جانتے رسول بھی، الا کہ جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے. تو مشرکین مکہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ عبادت اور الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شریک کرتے تھے. یہاں جو کہا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں مت بیان کرو، مثلا اللہ کا ہاتھ فلا چیز کے ہاتھ جیسا ہے، تم نہیں جانتے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے علم کا اثبات ربوبیت کے لیے خاص ہے، جبکہ اس کی نفی الوہیت کے ساتھ خاص ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے کمال کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، بے مثال ہے. اس ایسے ہمیں جو فائدے ہوتے ہیں کہ ہمیں کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کے لیے مثالیں نہیں بیان کرنی چاہیے، اس کی کبریائی بیان کریں. جب ہمیں بھی معلوم ہوگا کہ اس کا کوئی مثیل یا اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو ہم اسی کی طرف پلٹیں گے، اسی سے خوف کریں گے، اسی سے امید رکھیں گے، اسی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے، اور اس کی تعظیم بجا لائیں گے. اور ہمیں علم ہو جائے گا کہ کسی بھی سلطان، بادشاہ، رئیس یا وزیر کا اس سے مماثل ہونا ممکن ہی نہیں ہے. جو بھی دنیا میں جتنے بادشاہ بنے پھرتے ہیں، ان کی بادشاہت، ریاست، یا جو ان کی وزارت ہے، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، کیسے بھی کیوں نہ ہو دنیا میں ان کی عظمت، لیکن وہ سب ایک طرح سے ٹیمپرری ہے، تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دیا ہے، اور وہ ذرا سی چیز کے مالک ہیں، کوئی بڑی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. پھر 12ویں آیت ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرما دیجئے، میرے رب نے صرف فواحش کو حرام کیا، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہو کہ تم اللہ کے بارے میں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی تم وہ بات نہ کہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتے ہی نہیں ہو. تو قل، یہاں پر خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو فواحش فاحشہ کی جمع ہے، بے حیائی والے کام، مثلا زنا، لواطت وغیرہ. اور زنا کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک بے حیائی کا کام ہے. اور قوم لوط کے بارے میں فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشہ. اور زنا کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ انسان اس عورت سے شادی کر لے جو اس کے لیے جائز نہیں، جیسے رضاعت یا مساہرت، یعنی اگر رضائی رشتے ثابت ہو جائے یا جو حرمت والے رشتے ہیں ان سے شادی کرنا، وہ بھی فاحشہ کے کام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، لیکن جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، لیکن یہ بہت ہی بڑی فحش والی بات ہے اور برا طریقہ ہے. یہ کام تو زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تین برائیاں یہاں گنوائی ہیں، جبکہ زنا کی دو گنوائی ہیں. پھر جو اس آیت میں بات کی گئی کہ ما ظاہر منہ وما بطن، اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ جس قول اور فعل کی قباحت ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، یعنی بے حیائی کے کام چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے ہوں، ہر حال میں وہ خراب ہی ہیں، فاحش ہی ہیں، لہٰذا اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی کوئی چھپ کر کرے یا اعلانیہ کرے، برائی برائی ہی رہے گی. چھپ کر کرنے سے یہ نہیں کہ اس کی برائی ختم ہو جائے گی. پھر والاثم والبغی بغیر الحق، یعنی اللہ نے گناہ اور بدون حق زیادتی کو بھی حرام قرار دیا ہے، یعنی لوگوں پر زیادتی کرنا. بغی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں پر زیادتی کرنا، اور حق کے بغیر زیادتی کرنا یہ تو بہت ہی اور بھی مزید بڑا گناہ ہے. اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ کوئی دلیل ہی نہیں اتاری. سلطان کے معنی ہوتے ہیں حجت. حجت کو سلطان سے یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے معاشرہ قوت حاصل کرتا ہے. تو اس کو بھی کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کوئی حجت اللہ تعالی نے اتاری ہی نہیں ہے. اور مشرکین کے پاس بھی کوئی دلیل کوئی حجت تھی ہی نہیں, بس وہ سنی سنائی باتیں اور جو ان کے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے بس اسی بنا پر وہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے. اور یہ بھی اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ تم اس پر کوئی بات کہو. وَأَن تَقُولُ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, یعنی تم وہ باتیں کہو جو تم جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے, تم جانتے ہی نہیں ہو, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہو, اس کی صفات کے بارے میں ہو, چاہے اس کے ناموں کے بارے میں ہو یا اس کے کسی افعال کے بارے میں ہو. تو یہ پانچ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دیا ہے. تو ان مشرکین کی یہاں تردید ہے, یعنی ریجیکشن ہے, جنہوں نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا جنہیں اللہ نے حرام نہیں فرمایا تھا. تو یہاں پر جو صفت سلبیہ ہے, یعنی جس صفت سلبیہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس سے پاک قرار دے رہے ہیں, تو وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَأَن تُشْرِكُوا, یعنی اللہ کے کمال کی وجہ سے کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ, اور دوسرا اس کے کمال کی وجہ سے اس کے بارے میں لا علمی پر مبنی کوئی بات نہ کرو. اس آیت سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے, ہماری تربیت کیسے ہوتی ہے کہ ہم پھر ان تمام پانچ باتیں جو اوپر آیت میں بیان کی گئی اس سے اجتناب کریں گے جو حرام ہیں, جن کی اللہ تعالیٰ نے خود صراحت فرما دی ہے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ جتنے پانچ امور جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بتائے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں. اس پر پورے علماء کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا علمی پر مبنی بات کرنے میں دراصل نصوص میں تبدیلی ہو سکتی ہے, تحریف کرنا ہو سکتا ہے, لہٰذا یہ بہت بڑی جسارت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کہی جائے جس کا علم ہی ہمیں نہیں ہے. اور یہ تحریف تو بہت بڑا جرم ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں پر لعنت کی گئی اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیے گئے تحریف کرنے کی وجہ سے. تو جو کوئی بھی اگر یہ ہمت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں تحریف کرے یا اس کی صفات میں تحریف کرے جس کا اسے علم نہیں ہے, تو پہلی بات تو جس کا علم نہیں ہے وہ بات کیوں کرنا چاہیے, کرنا ہی نہیں چاہیے. تو بغیر علم کے وہ کیا کر رہا ہے, جو ظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی بھی نفی کر رہا ہے دیکھا جائے تو. اور دوسرا بغیر دلیل کے وہ ثبوت پیش کر رہا ہے جبکہ کوئی دلیل ہی نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس کی. لہٰذا بغیر علم کے کوئی بات کہنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا, یہ جب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ہی نہ اتاری اس پر بات کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات وہ ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی, جو العلیم ہے, البصیر ہے, الرحمن ہے, الرحیم ہے. اور کچھ صفات کیا پڑھی ہم نے, بظاہر تو نفی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کمال کو ظاہر کرتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. تو کیا ہوا, ہم نے اصل میں شریک نہ ٹھہراؤ, نہ ٹھہرانے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کمال کو ظاہر کریں کہ وہ ایک اکیلا ہے, تنہا ہے, واحد ہے, احد ہے, الصمد ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری یا اس کے لیے مثالیں نہ بیان کرو, تو مثالیں نہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ عظمت اس کا جلال ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ یکتا ہے, تنہا ہے, اس کے جیسا اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے, سبحان اللہ. اور اس کی کیفیت کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے, اس کے ناموں کی جیسا نام بھی کسی کا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہل تعلم له سمیا, کیا تم اس کے ناموں کے جیسا بھی کسی کو جان سکتے ہو, کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے نام کے جیسا ہو سکتا ہے. پھر وہ تبارک یعنی بابرکت ہے, یعنی اس کا نام بھی بابرکت ہے اور وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے. اصل میں صفات منفیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کمال کو ظاہر کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے کمال کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ سب چیزوں کی نفی کر دی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا, اس کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی, ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے کمال کا ثبوت پیش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود اس کی دلیل اتاری ہے قرآن میں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نفی اگر ہے تو ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کا اظہار ہے, اور اس کے اندر جو نقائص کی نفی ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص ہو سکتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے, منزہ ہے. تو ہم اس کی تنزیہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ہر عیب سے منزہ قرار دے رہے ہیں, سبحان اللہ, وہ ہر عیب سے پاک ہے, یا وہ کوئی ابس کام کرے اللہ تعالیٰ, یہ بات بھی ہم جانتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ وہ کام ہم سے ہوا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور ہم واقعی میں اس قابل نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور جو بھی صحیح بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, اللہ کے فضل و کرم سے تھی, اور جو اگر اس میں پڑھنے پڑھانے میں یا سمجھنے اور سمجھانے میں کچھ غلطی ہوئی ہے تو وہ میرے اپنی لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کرے. اور جو بھی بات نکلی ہو اللہ کرے وہ حق کے ساتھ نکلی ہو اور خیر والی بات ہو, کوئی شر والی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مجھے معاف کرے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ حق کو حق دکھا اور باطل کو باطل ہی دکھا تاکہ ہم اسے اجتناب برت سکیں, آمین. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ اور علم نافع عطا کرے ہم سب کو, اور ایسا علم دے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مزید کبریائی بیان کر سکیں, اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے اور ہمارے اندر خشیت پیدا ہو, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.